أَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم سورہ اقرا میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے انسانوں کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، اس اللہ کا نام لیجیے جو اکرم ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی اور انسان کو وہ سب سکھا دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. کل میں نے تقریر میں دیکھا کہ کچھ تقریر کے پوائنٹ کو لکھ رہے تھے، بات بہت اچھی ہے اور یہ انداز اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ آدمی بات سننے کے ساتھ ساتھ اس کو ذخیرہ کرنے کا بھی مزاج رکھتا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ قید العلم بالکتابہ، العلم وحشی، علم ایک وحشی جانور کی کیفیت رکھتا ہے، اسے لکھ لو تو وہ محفوظ رہ جاتا ہے، ورنہ علم پھر بھول جائے گا انسان اور فراموش کر جائے گا. ایک شعر میں مولا کائناتی فرماتے ہیں، یلوح الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی الترابی. ام المومنین فرما رہے ہیں کہ یلوح الخط فی القرطاس دہرا، آدمی جو کاغذ پر لکھ دیتا ہے وہ تحریر باقی رہ جاتی ہے، اور خود لکھنے والا قبر میں اس کی ہڈی گڈی سڑ جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے. جنازہ میت سب کا دفن کیا ہوا انسان ہے، لیکن اس کی تحریر باقی رہ جاتی ہے. تو بہت اچھی بات ہے. مرحوم علامہ جوادی نے بھی اردو میں ایک شعر کہا ہے جو اسی شعر کی ترجمانی کر رہا ہے. جب تلک دہر میں آثار قلم زندہ ہیں، ہم پسے مرگ بھی سمجھیں گے کہ ہم زندہ ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ لکھنا بہت اچھی بات ہے. اگر کسی کو قلم اور کاغذ کی ضرورت ہے تو اسٹینڈ کے پاس قلم اور کاغذ رکھا ہوا ہے، جو لکھنا چاہے مطالب کو لکھ لے، اچھی نظر ہے، اچھی فکر ہے. تو بات آپ کے ذہنوں میں ہے. کل میں نے اس آئے کریمہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ نبوت کا پہلا دن ہے جب رب العزت نے سورہ اقرا پیغمبر کے اوپر نازل فرمایا، اور نبوت کا دوسرا دن تھا جب رب العزت نے سورہ الحن پیغمبر پر نازل کیا. تو نبوت کے پہلے دن سورہ اقرا نازل ہوا، اور نبوت کا دوسرا دن جب سورہ الحن پیغمبر اکرم پر نازل ہوا. یہ دونوں سورہ نبوت کے پہلے دن اور نبوت کے دوسرے دن نازل ہوئے. میرا موضوع جیسا کہ ہینڈ بل میں آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ مقصد نزول قرآن، قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا، اس قرآن کی ضرورت کیا ہے، اس قرآن کا مقصد کیا ہے، یہ ہے اصل چیز. تو اگر یہ اصل چیز ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، تو یہی دو سورے جو نبوت کے پہلے دن آئے اور نبوت کے دوسرے دن سورہ الحمد نازل ہوا. تو نبوت کا پہلا دن سورہ اقرا سے شروع ہوتا ہے، نبوت کا دوسرا دن سورہ الحمد سے شروع ہوتا ہے. بس اگر مقصد قرآن کو سمجھنا ہے تو سورہ اقرا اور سورہ الحمد کے مضامین کو اکٹھا کر لیجئے، اور جب اکٹھا ہو جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا مقصد نزول قرآن کیا ہے. سورہ اقرا کے اندر 19 آیتیں، سورہ الحمد کے اندر 7 آیتیں. سورہ اقرا کی آیتوں کو جب آپ پڑھیں گے تو ان آیتوں کے اندر آپ کو ملے گا کہ سورہ اقرا میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، اپنی خالقیت کا اعلان کیا، انسان کی خلقت کا اعلان کیا، جہنم کا اعلان کیا، قیامت کا اعلان کیا، سرکشوں کی سزا کا اعلان کیا، یہ سارے جو اعلانات پیغمبر فرما رہے ہیں تو اللہ کی خالقیت ہو، اللہ کی ربوبیت ہو، جہنم کا ذکر ہو اور معاد اور قیامت کا ذکر ہو، سرکش کی صدا کا ذکر ہو، جتنی چیزیں بھی یہ سب ہیں، یہ ساری کی ساری بہت توجہ اس بات کی طرف آپ دیں کہ سورہ اقرا کی 19 آیتیں آئی ہیں اور 19 آیتوں میں جتنی بھی آیت ہے آخری آیت کے علاوہ 18 وہ آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم نے کہیں اپنا ذکر کیا ہے، خالقیت کا ذکر کیا، ربوبیت کا ذکر کیا، خلقت انسان کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، عذاب جہنم کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، داروغہ جہنم کا ذکر کیا. یہ سارے کے سارے ذکر جو سورہ اقرا میں پائے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ذکر بتا رہے ہیں کہ سورہ اقرا میں پائے جانے والے مضامین سارے کے سارے اصول دین سے ربط رکھتے ہیں. سورہ اقرا کے سارے مضامین اصول دین سے ربط رکھتے ہیں. یعنی اگر مقصد قرآن اور مقصد نزول قرآن کو عملی جامہ پہنانا ہے تو سمجھنا پڑے گا کہ سورہ اقرا کے جتنے مضامین ہیں، جتنے عنوان ہیں، وہ سارے کے سارے عنوان اصول دین سے ربط رکھتے ہیں. اور جب نبوت کا دوسرا دن آیا تو نبوت کے دوسرے دن رب العزت نے سورہ الحمد کو نازل کیا. جب سورہ الحمد کو نازل کیا تو پہلے ہم کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد اللہ کی مالکیت کا اقرار کیا، اس کے بعد خدا کی رحمانیت کا اقرار کیا، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کا اعتراف کیا، پھر اللہ سے دعا کی معبود ان راستوں کو دے دینا جس پر رحمتیں نازل کی ہیں، ان سے بچا لینا جس کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے. تو جناب باری تعالیٰ نے نبوت کے پہلے دن سورہ اقرا کو نازل کیا اور سارے مضامین اصول دین بیان کر دیے. اور جب سورہ الحمد کو نازل کیا تو اس کے اندر سارے مطالب فروع دین کے بیان کیے. معلوم ہوا اگر مقصد قرآن کو عملی جامہ پہنانا ہے تو اصول دین کو بھی زندہ کرنا پڑے گا، فروع دین کو بھی زندہ کرنا پڑے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، تو مقصد قرآن اگر سمجھنا ہے تو سورہ اقرا، سارے کا سارا سورہ اقرا اصول دین کی ترجمانی کر رہا ہے، اور سارے کا سارا سورہ الحمد فروع دین کی ترجمانی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ مولانا کل آپ نے یہ جو بات پڑھی تھی کہ آخری آیت جس میں اللہ فرما رہا ہے، میں آیت پڑھ نہیں سکتا، سورہ سجدہ واجب ہے، آپ کے لیے تو سہولت ہے، فوراً سجدہ کر لیں گے، میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تو آخری جو آیت ہے، آخری آیت میں اللہ سورہ سجدہ میں آئے سجدہ میں حکم سجدہ دے رہا ہے. تو سجدہ یہ اصول دین میں نہیں، فروع دین میں ہے. ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں شبہ آ سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے 19 آیتیں جو سورہ اقرا کی ہیں وہ اصول دین سے متعلق ہے، مگر آخری آیت میں اللہ نے حکم سجدہ دیا ہے، حکم سجدہ فروع دین سے ربط رکھتا ہے. عزیزان گرامی، بات معقول ہے کہ آخری آیت سجدے سے متعلق ہے جس میں فروع دین کا ربط ہے، اصول دین کا ربط نہیں ہے. یہ پورے قرآن کا التزام ہے. یہ آپ کو عجیب و غریب بات معلوم ہوگی، پورے قرآن میں پروردگار عالم نے اس نقطے کو ملحوظ رکھا ہے کہ جب کوئی سورہ ختم ہوتا ہے اور جب کوئی دوسرا سورہ شروع ہوتا ہے تو جہاں سورہ ختم ہوتا ہے اس کی آخری آیتوں کو شروع ہونے والے سورے کے آخری شروع ہونے والے سوروں کے مضامین سے ملا دیا ہے تاکہ پتہ چل سکے یہ سورہ ختم ہو رہا ہے، یہ سورہ شروع ہو رہا ہے. تو سورہ اقرا کی آخری آیت میں فروع دین کا تذکرہ ہے، یہ دلالت کر رہا ہے کہ سورہ الحمد کو اللہ نے فروع دین میں بیان کیا ہے، اصول دین میں بیان نہیں کیا ہے. ہمارے یہاں بھی مرحوم علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب المیزان میں اس نقطے کی طرف کہ قرآن میں اس بات کو پروردگار عالم نے منظور رکھا تھا، مد نظر رکھا تھا کہ ہر سورہ کے خاتمے پر شروع ہونے والے سورہ کا اشارہ مل جائے کہ اب جو سورہ شروع ہو رہا اس کے مضامین کیا ہیں. تو اب پروردگار عالم نے سورہ الحمد کے خاتمے پر جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بیان کر دیا ہے. خوب توجہ سے آپ سماعت فرمائیں. تو اگر مقصد قرآن کو سمجھنا ہے تو مقصد قرآن یہ ہے کہ آدمی سورہ اقرا کو زندہ کرے, اور جب سورہ اقرا کو زندہ کرے گا تو اصول دین زندہ ہوں گے, اور جب اصول دین زندہ ہوں گے تو اصول دین کا نتیجہ ہے فروع دین پر عمل کرنا, اور جب انسان فروع دین پر عمل کرے گا تو مقصد نزول قرآن سامنے آ جائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. دوسری بات, پورے قرآن کے متعلق ایک جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. پورے قرآن کا خلاصہ, اللہ نے پورے قرآن مجید کو اپنی زبان میں نازل کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال, یہ جو ہمارے عدالتوں میں وکیل ہوتے ہیں, وکیل بات ہماری کہتے ہیں جس کے سامنے, لیکن ہماری زبان کو وہ اپنی زبان میں, ہمارے مطالب کو ہمارے مفہوم کو وہ اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں. یہ سب دنیا کی واضح سی بات ہے کہ وکیل ہمارا ترجمان ہوا کرتا ہے, وکیل ہماری باتوں کو ادا کیا کرتا ہے. جب وکیل ہمارا ترجمان ہے, وکیل ہماری باتوں کو ادا کر رہا ہے, تو اب سورہ حمد اور پورے قرآن کا یہ ایک امتیاز ہے کہ سارے قرآن کو رب العزت نے اپنی زبان میں نازل کیا ہے, اور سورہ الحمد کو اللہ نے انسانوں کی زبان میں نازل کیا ہے. مفہوم ہے انسان کا لیکن ادا کر رہا ہے رب العزت. جب رب العزت ادا کر رہا ہے تو اب اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ سورہ الحمد کو اللہ نے ہماری زبان میں, ہم کو سلیقہ نہیں آ رہا تھا. ایک عرب خانہ کعبہ میں پہنچا اور ایک ایرانی خانہ کعبہ میں پہنچا, عجم مراد اس سے عجم ہے. دونوں خانہ کعبہ میں پہنچے اور ایرانی خانہ کعبہ کو دیکھ کے چاہتا تھا کہ اپنے دل کی بات کہے, مگر وہ ادا کرنے میں اردو آ رہی ہے, فارسی آ رہی ہے, دوسری زبانیں آ رہی ہیں. ایک عرب گیا, اس نے خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھا, کہا یا رب البیت العتیق عتق رقبتی من النار. اس نے خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھا, کہا یا رب بیت العتیق, اے خانہ کعبہ کے پالنے والے خدا, ہمیں بھی تو جہنم سے بچا لے. تو اس بغل میں بیٹھے ہوئے غیر عرب نے کہا, بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے سامنے کہوں کیا, سلیقہ نہیں آ رہا تھا کہنے کا. تم نے زبان دے دی مجھے کہنے کی. معلوم ہوا انسان اپنے مدعا کو ادا کرنا چاہتا ہے, لیکن جب انسان اپنے مدعا کو ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر نہیں پاتا. اللہ نے انسان کی بے کسی کو محسوس کیا, اور محسوس کرنے کے بعد پورا سورہ نازل کر دیا کہ اگر ہم کرنا چاہتے ہو تو الحمدللہ رب العالمین کہنا, اگر ہماری رحمانیت کا اقرار کرنا چاہتے ہو تو الرحمن الرحیم کہنا, اگر ہماری مالکیت کا اقرار کرنا چاہتے ہو مالک یوم الدین کہنا, اگر صراط مستقیم کے خواہش مند ہونا چاہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم کہنا. معلوم یہ ہوا پورا سورہ بندے کی زبان میں نازل ہوا ہے, اور پورا قرآن خدا کی زبان میں نازل ہوا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزو, یہ باقاعدہ قانون قرآن ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب آئیے, کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سورہ اقرا کے اندر پہلا لفظ جو اللہ کے ناموں کا استعمال ہوا ہے وہ ہے رب. اقرا باسم رب بیٹا, تو لفظ رب. اور سورہ الحمد میں جو پہلا لفظ آیا ہے وہ ہے اللہ, الحمد للہ. دوسرا لفظ آتا ہے لفظ رب. تو سورہ اقرا کا پہلا لفظ ہے رب, اور سورہ الحمد کا دوسرا لفظ ہے رب. عزیزان گرامی, یہ سب قرآن کے نکات ہیں, اور عجیب و غریب پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ لفظ اللہ سورہ الحمد میں رب العزت نے پانچ نام اپنے بیان کیے. ایک اللہ بیان کیا ہے, ایک رب بیان کیا ہے, ایک رحمان، ایک رحیم، ایک مالک، پانچ اللہ کے نام ہیں جو استعمال ہوئے ہیں قرآن حکیم میں. اللہ کے ناموں کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلا نام اس کا اللہ ہے. اس نام کی خصوصیت ہے کہ اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ للہ الاسماء الحسنا، اللہ کے بہترین نام ہیں. اللہ کے یہ نام جو میں آپ کے لفظ اللہ، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کے الف کو نکال دیا جائے تو ہو جائے گا للہ، اور اگر اس کے لام کو گرا دیا جائے تو ہو جائے گا لہو، اگر پھر اس کی لام کو گرا دیا جائے تو ہو جائے گا ہو. اور قرآن میں اللہ تو اللہ کا نام ہے، اگر الف کو گرا دیا تو ہو جائے گا للہ. قرآن کی آیت ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، معلوم ہوا اللہ بھی اللہ کے ناموں میں ہے. اگر الف گرا دیا تو للہ ہوا، اس کو بھی قرآن نے استعمال کیا للہ ملک السماوات، اور جب لام کو بھی گرایا تو ہوا لہو، لہو مقالید السماوات و الارض، معلوم ہوا لہو کو بھی قرآن نے استعمال کیا ہے. اور اگر آپ نے کہیں لام کو پھر گرا دیا تو ہو جائے گا ہو، قل ہو اللہ احد، معلوم یہ ہوا کہ اللہ بھی اللہ کے نام ہے. الف گرا تو للہ بھی اللہ کا نام ہے، پھر لام گرایا تو لہو بھی اللہ کا نام ہے، لہو کے لام کو گرایا تو ہو اللہ کا نام ہے. تو اللہ کے ناموں میں یہ وہ نام ہے جو اپنے سارے مرحلوں میں اسم اعظم کی کیفیت رکھتا ہے، اسم اعظم کی کیفیت رکھتا ہے. بدر کا موقع ہے، جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے، جنگ بدر میں پہلی جنگ ہے. ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی تھی پہلے، لیکن جنگ بنیادی طور سے وہ پہلی جنگ ہوئی. اس پہلی جنگ میں مسلمان ابھی تلوار چلانے کا عادی نہیں تھا. جب تلوار چلانے کا عادی نہیں ہے،
نبی اور دونوں کرتے ہیں، دلوں کے اثرات سے بھی باخبر ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ بدر میں ہونے والا کیا ہے،
کون ہے، اور میدان جنگ چھوڑنے والا کون ہے، ہونے والا کیا ہے، حادثے کیا آئیں گے، فرنٹ پر کس کو جانا چاہیے، اور سارے مسائل پیغمبر اور امیر المومنین کے سامنے تھے. عزیزو، اسم اعظم ہے اللہ کے ناموں میں، لفظ اللہ اسم اعظم ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جنگ بدر جس دن ہونے والی تھی، اس کی رات کو میں پیغمبر اکرم کے خیمے میں گیا، اور جب پیغمبر اکرم کے خیمے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم سجدے میں، اور سجدے میں وہ اسی جملے کی تلاوت فرما رہے ہیں جو اسم اعظم ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، پھر دیکھا سجدے میں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، دیکھا سجدے میں ہیں، اور اسم اعظم پڑھ رہے تھے. امیر المومنین کو تھوڑی دیر کے بعد جب رات کا حصہ ڈھلا تو سو گئے. جناب خضر کو خواب میں دیکھا، امیر المومنین نے جناب خضر کو خواب میں دیکھا، اور جناب خضر سے باتیں ہونے لگی جنگ بدر سے متعلق. جناب خضر نبی ہیں اور زندہ بھی ہیں، آج بھی زندہ ہے جناب خضر. تو جناب خضر اور امیر المومنین کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس میں دونوں معصوم نے بیان کیا کہ دیکھو، جب کبھی کوئی مشکل آ جائے تو اسم اعظم پڑھ لیا کرو، اور اسم اعظم میں اگر کسی نے سجدے میں، جو میں اسم اعظم سنانے جا رہا ہوں، اگر کسی نے سجدے میں 300 مرتبہ اس جملے کی تلاوت کی تو اللہ بڑی سے بڑی مشکل کو ادا کر دے گا. جناب خضر اور امیر المومنین کی گفتگو کا خلاصہ وہ اسم اعظم کیا ہے، یا ہو یا من لا ہو الا ہو. اگر کسی نے اس اسم اعظم کو سجدے میں 300 مار پڑھا اور کسی مشکل کے برطرف ہونے اور چلنے کے لیے، تو اس اسم اعظم کے بدلے میں پروردگار عالم اس کی اس مصیبت کو ٹال دے گا جیسے جنگ بدر کی مصیبت کو نبی اور علی سے ٹالا تھا. یا ہو یا من لا ہو الا ہو، اگر لکھ لیا آپ نے تو ٹھیک، اور نہیں لکھا تو بعد میں پوچھ لیجیے گا. یا ہو یا من لا ہو الا ہو, تو یہ اسم اعظم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ناموں میں وہ اثر ہے, اللہ کے ناموں میں وہ قوت ہے. اور عزیزان گرامی, اسی جگہ مسجد سے, شاید میں نے یہ کسی بامبے کی کسی اور مجلس میں یہ بات میں نے کہی ہے کہ اللہ کے ناموں میں اثر ہوتا ہے. اتنا اتنا ہی اثر ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور پر جب وہ اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے تو گوشت کا مزہ بدل جاتا ہے. اگر اللہ کے نام گوشت کا مزہ بدل سکتے ہیں تو اگر اسم اعظم پڑھا جائے گا تو روح کی کیفیت میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی. صلوات پر محمد و آل محمد. تو عزیزو, یا ہو یا من لا ہو الا ہو, یہ اسم اعظم ہے. تو سورہ اقرا شروع ہوتی ہے تو رب کے لفظ سے شروع ہوتی ہے, اور سورہ الحمد شروع ہوتا ہے, سورہ اقرا اور سورہ الحمد جب شروع ہوتا ہے تو سورہ الحمد کا دوسرا لفظ رب قرار پاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, سورہ الحمد کی عظمت اتنی ہی ہے, اتنی سورہ الحمد کی عظمت ہے کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چار موقع آیا ہے جہاں ابلیس نے اضطراب میں جتنا گریا کر سکتا تھا گریا کیا, جتنا بے چین ہو سکتا تھا بے چین ہوا. چار موقع تاریخ ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام میں ملتے ہیں, یعنی ان کی زبانوں میں جو احادیثیں ہیں, چار موقع. دو موقع اس کے بیان کرتا ہوں, دو چھوڑے دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ مجلس کے بعد اور اس بیان کے بعد شوق ہے جو معلوم کرنے کا یا نہیں. اگر معلوم کیجیے گا تو سمجھ لوں گا میں کہ دلچسپی ہے, دو ہی سناؤں گا, جو بعد میں دیکھوں گا آپ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے. تو چار موقع وہ ہیں جب ابلیس ضرورت سے زیادہ بے چین ہوا تھا. ایک موقع وہ آیا جب 27 رجب کو بعنوان نبی اللہ نے پیغمبر کو مبعوث کیا, اور ایک موقع وہ ہے جب ابلیس لرز گیا, بے چین ہو گیا, مضطرب ہوا جب سورہ الحمد آیا. سورہ الحمد کی اہمیت اتنی ہے کہ ابلیس, یعنی جب آپ کو کسی چیز کی قیمت معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھیے دشمن آپ کی کس چیز پر زیادہ حملہ کر رہا ہے. قرآن اتنا ہی اہم ہے کہ سارا یورپ سلمان رشدی کی شکل میں قرآن کا مقابلہ کر رہا ہے, یعنی یورپ کی توانائیاں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو قرآن اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ یورپ اپنی نئی جدید تیاریوں کے بعد بھی قرآن کا جواب نہ لا سکا. اگر قرآن کا جواب لاتا تو یورپ قرآن کا جواب لا کے کہتا تم بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہو, لے لو. اسرائیل نے دو صفحہ قرآن کا نیا پیش کیا تھا, صرف دو صفحے نئے, دو صفحے اسرائیل نے قرآن کے پیش کیے تھے اور اس کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر دے دیا. جب اس دو صفحے کو انٹرنیٹ پر دیا ہے, دوسرے ہی دن جب اس ایک دو صفحے کے گرامر کی مسٹیک کو انٹرنیٹ کے اوپر ڈالا گیا, جواب دینے والوں نے جواب دیا ہے اور اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی, جواب قرآن کا باب ہی بند ہو گیا. تو عزیزان گرامی, یہ دوسرے موضوع ہیں جس کی طرف میں جا رہا ہوں. میں آپ کے سامنے سے یہ سنا رہا ہوں, سورہ الحمد کی اہمیت کیا ہے, سورہ الحمد کا وقار کیا ہے. ابلیس مسترب ہو گیا, ابلیس مسترب ہو گیا. سورہ الحمد کے لیے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام, اور امام محمد, امام صادق کے علاوہ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, لکل شیئن اساس واساس القرآن الحمد, یعنی ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور قرآن کی بنیاد الحمدللہ ہے. اگر مقصد نزول قرآن کسی کو سمجھنا ہے تو سورہ الحمد کو سماج اور سوسائٹی میں زندہ کرنا چاہیے. اگر سورہ الحمد کو زندہ کیا تو مقصد نزول قرآن سامنے آ جائے گا. تو اس سورہ کے لیے معصوم نے فرمایا کہ شفاء لکل داء الا السام, کہ سورہ الحمد ہر مرض کی دوا ہے، مگر اگر موت آ رہی ہے تو موت کا علاج نہیں ہے. ایک کتاب ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور اب قری الحسان آپ کے ذہنوں میں ہوگی کیونکہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق وہ کتاب ہے. اس کے مصنف ہیں علی اکبر نہاوندی، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، تو جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ دوسری کتاب کا ہے جو ان کی خزینۃ الجواہر ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، عزیز آج کی تقریر کا لطف لباب اور خلاصہ ہے، یاد رکھیے گا، نہیں ہے اور ذرا سا کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم دوڑے دوڑے اڑوس پڑوس کے ڈاکٹروں کے یہاں رجوع کرتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں شفاء لکل داء الا الصام، ہر مرض کا علاج ہے. خزینۃ الجواہر میں مرحوم علی اکبر نہاوندی لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر کی اس حدیث کو ایک مرد مومن نے پڑھا، مرد مومن ہونا شرط ہے، اس لیے کہ بات تو سب ہے لیکن یقین دل کو نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ اثر پایا جائے گا. اس نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ اپنے مردوں کو سورہ الحمد کے ذریعے زندہ کو نہیں کر لیا کرتے. معلوم ہوا سورہ الحمد میں اتنا اثر ہے کہ آدمی اپنے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. جب اس نے پیغمبر کی یہ حدیث دیکھی تو اس نے کہا تجربہ کرنا چاہیے، سورہ الحمد پڑھ کر کے تجربہ کرنا چاہیے، مردہ زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. واقعہ بہت طولانی ہے، میں چھوٹا سا سنا رہا ہوں. عزیزان گرامی، شفاء لکل داء، ہر مرض کی دوا ہے. اس نے حوض میں اس مکھی کو لیا، ڈبو دیا، ڈبونے کے بعد جب وہ مکھی مر گئی، یقین اس کو پیدا ہو گیا، تو وہ سب سے مرد مومن سورہ قل ہو اللہ کو پڑھنے لگا، اور پڑھتے پڑھتے اس نے دیکھا کہ جب وہ 39 مرتبہ پڑھ رہا تھا 39 تو ایک مرتبہ مکھی کے پر ہلے، اور جب اس نے 40 بار پڑھا ہے سورہ الحمد کو تو مکھی اڑ گئی. تو اس نے کہا پیغمبر سچا ہے، خدا سچائیے پیغمبر کو باقی رکھے گا، سچائیے کلام پیغمبر کو باقی رکھے گا. تو عزیزان گرامی، میں نے اتنا بڑا تجربہ تو نہیں کیا ہے جتنا بڑا علی اکبر نہاوندی نے تجربہ لکھا ہے. میں نے بھی سورہ الحمد کا تجربہ کیا، ایک ایسے وقت میں ایک مومنہ بیمار ہوئی، اور میرے سامنے مسئلہ تھا کہ اس مومنہ کو کہاں لے جایا جائے، میرے پاس کچھ نہیں. میں نے بھی دن کے 40 مرتبہ اس کے سرپانی پر سورہ الحمد کو پڑھا، اور اس مومنہ پر چھڑک بھی دیا اور اسے پلا بھی دیا. آپ باور نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے، جو مومنہ بے چین تھی، درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی، جس وقت میں نے 40 مرتبہ سورہ الحمد کو پانی پر پڑھ کر پلایا ہے اور اس مومنہ پر چھڑکا ہے، مرض فوراً ہی چلا گیا. ایسا لگ رہا تھا یہ بیمار نہیں پڑی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. بات کو مجھے وقت کے اندر تمام کرنا ہے. تو سورہ الحمد اگر قرآن کے فوائد کو اور قرآن کے مقاصد کو، اگر قرآن کے مدعا کو عوام میں رائج کرنا ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے اوپر وحی کا پہلا دن کون سا سورہ نازل ہوا، اور وحی کے دوسرے دن کون سا سورہ نازل. یہ ایک تقابل تھا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تیسری بات جس کا ذکر میں بار بار کر چکا کہ سورہ الحمد کا دوسرا لفظ لفظ رب ہے، اور سورہ اقرا کا پہلا لفظ لفظ رب ہے. جب دونوں کا پہلا لفظ سورہ الحمد کا اللہ، دوسرا رب سورہ اقرا کا پہلا لفظ رب، اس لفظ رب کی اہمیت کیا ہے؟ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے چہیتے شاگرد جناب حسام، بہت چہیتے شاگرد تھے، ان کا ذکر کروں تو اچھا درکار ہے. حسام نے کتنے مناظرے کیے ہیں. جناب حسام کی ملاقات جناب خضر سے ہوئی، مسجد واسط میں جناب حسام بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ کہ اتنے نیک شخص آیا پڑھانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی, اور پڑھنے کے بعد اس نوجوان نے بیٹھنے والے مسجد میں بیٹھنے والوں سے کہا کہ سنو دعا کیسے کی جاتی ہے, گفتگو کا خلاصہ سنا رہا ہوں. کہا سنو جناب خضر نے کہا سنو اللہ کے ناموں میں لفظ رب وہ اللہ کا نام ہے کہ اس سے دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس لفظ رب سے اللہ نے اپنے ولیوں کی دعا کو بھی سنا ہے اور اپنے دشمنوں کی دعا کو بھی سنا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, بہت غور سے آپ سن رہے ہیں میری بات کو. لفظ رب, جناب خضر معصوم ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ رب سے اللہ بد دعا کو بھی سنتا ہے, اللہ دعا کو بھی سنتا ہے, اللہ دوستوں کی باتوں کو بھی سنتا ہے, اللہ دشمنوں کی باتوں کو بھی سنتا ہے. اس کے بعد جناب خضر نے جلدی جلدی مجھے بات تمام کرنا ہے 11:15 تک, آپ سماعت فرمائیں. عزیزان گرامی, میں نے بھی قرآن کو دیکھا. جب میں نے یہ روایت دیکھی تو دیکھنے کے بعد میں نے قرآن کو کھولا تو قرآن میں بے شمار ایسے موارد ملے, ایک دو نہیں ہیں, بے شمار موارد ہیں دعا کی قبولیت کے لیے. معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دعا کرنا چاہے تو 7 مرتبہ یا رب دے یا رب دے یا رب دے یا رب کہہ کے اگر پروردگار عالم کو مخاطب کرے گا تو اللہ دعا کو سنے گا. اب اس کے بعد جناب خضر کہتے ہیں کہ اے حشام سنو, جناب آدم علیہ السلام سے جب ترک اولا ہوا تو خدا کو انہوں نے مخاطب کیا تو کیا کہا؟ جناب خضر کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جناب آدم نے جب اللہ سے معافی مانگی ہے تو لفظ رب کو پہلے استعمال کیا, ربنا ظلمنا انفسنا. ہاں ہاں, یہ تو بات صحیح ہے کہ آدم نے جب ترک اولا کیا تو ترک اولا کے بعد جب خدا سے معافی مانگی ہے تو لفظ رب استعمال کیا. پھر جناب خضر کہتے ہیں کہ اے حسام سنو, جناب نوح نے جب اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو کون سی آیت استعمال کی؟ کہا سورہ نوح میں ہے کہ جناب نوح نے لفظ مقام بد دعا میں اللہ سے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے معبود اب زمین پر سرکشوں کو باقی نہ رکھ. معلوم یہ ہوا کہ جب جناب نوح نے بد دعا کی ہے تو لفظ رب کو پہلے استعمال کیا ہے, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. تو آدم نے جب ترک اولا کے بعد معافی مانگی تو لفظ رب استعمال کیا, نوح نے مقام بد دعا میں لفظ رب کو رکھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بے شمار موقع ہیں جہاں لفظ رب کو استعمال کیا ہے. جناب ابراہیم جب خانہ کعبہ کو بناتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین رکھ, یہاں بھی جناب ابراہیم نے ربنا رب کی لفظ کو استعمال کیا ہے. جناب ابراہیم جب آنے والے نسلوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہاں بھی جناب ابراہیم نے لفظ رب کو استعمال کیا ہے. اصحاب کہف نے جب دعا کی تو کہا ربنا وجعل, جناب جب اصحاب کہف نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا, معلوم ہوا اصحاب کہف نے جب دعا کی ہے تو لفظ رب کو استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں جب جناب زکریہ نے دعا کی رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین, اے معبود تو مجھے تنہا چھوڑنا, معلوم یہ ہوا کہ دعا کرنے کے لیے بھی لفظ رب استعمال ہوتا ہے, بد دعا کے لیے بھی لفظ رب استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کے دوستوں نے لفظ رب استعمال کیا ہے. جب مومن دعا کرتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے تو کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, لفظ رب مومن کی زبان پر بھی ہے, لفظ رب خدا کی زبان پر بھی ہے, لفظ رب نبی کی زبان پر بھی ہے. اور عزیزان گرامی, ایک آخری جملہ میں آپ کی خدمت میں, جب جناب باری تعالیٰ سے ابلیس نے دعا کی ہے, خواہش کی ہے تو کہا رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے معبود مجھے قیامت تک کی حیات دے دے. معلوم ہوا کہ اگر دشمن خدا بھی دعا کرتا ہے تو وہ بھی لفظ رب سے دعا کرتا ہے. تو اب سورہ اقرا میں رب العزت پہلا جملہ ہے لفظ رب کا، اور سورہ الحمد کا پہلا جملہ نہیں دوسرا جملہ ہے لفظ رب کا. تو لفظ رب کی اہمیت کو پہچانے کہ لفظ رب کتنی اہمیت رکھتا ہے. مقام دعا میں ہے لفظ رب. انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو اگر مقصد نزول قرآن کو دنیا میں عملی جامہ سوسائٹی میں پیادہ اور اس کو عام کرنا ہے تو سورہ اقرا کے مضامین کو عام کرنا ہوگا، سورہ الحمد کے مضامین کو عام کرنا ہوگا. جب یہ دو مضامین عام ہو جائیں گے تب جا کر کہیں مقصد نزول قرآن سامنے آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی یا رب 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 بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام جمیع مومنین مومنات جو دنیا سے گزر کے درجات کو عالی فرما. الہی جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہوں ان کو شفائے کامل و عاجل کرامت فرما. الہی جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کی فرمائش کی ہے ٹیلی فون کے ذریعے زبانی ملاقاتوں میں، معبود بحق محمد و آل محمد ان سب کی حاجات کو روا فرما. الہی حاضرین کے والدین اگر زندہ ہوں ان کے درجات، ان کو صحت و عافیت و کرامت عنایت فرما، اور اگر دنیا سے گزر گئے ہیں درجات کو عالی فرما. الہی اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو ہم سب کے شامل حال فرما. الہی بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام قلب حضرت کو راضی فرما، ظہور حضرت میں تعجیل فرما، مسجد و اذا خانوں کو آباد فرما. انک علی کل شیء قدیر بالنبی و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.